जैसा कि गुज़िश्ता मंगल को नाचीज ने अर्ज किया था कि इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हकीमुल उम्मत मुजद्दुल मिल्लत हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी मशहूर और अहम किताब हयातुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला थोड़ी थोड़ी पढ़कर उसकी वजाहत और तशरीह इंशाअल्लाह ताला की जाएगी। इस किताब के शुरू करने से पहले ये बतलाना चाहता हूँ कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब क्यों लिखी है और इसका पस मंजर क्या है, ताकि इसकी अहमियत हमारे दिल में पैदा हो और हम एहतमाम से उसको सुने समझें और उस पर दिलो जान से अमल करने की कोशिश करें और इस किताब की बेहद कदर करें। इस किताब के पस मंजर को समझने के लिए जरा हमें पीछे जाना पड़ेगा तो तारीख इस्लाम पर एक नजर डालनी होगी, तब ये बात इंशाअल्लाह समझ में आएगी कि हजरत ने किताब क्यों लिखी और कितनी ये किताब अहम। इस्लाम को दुनिया में आए हुए तकरीबन 14 साल हो गए, चौदह सौ साल तो पूरे हो चुके हैं, पंद्रहवीं सदी चल रही है, उसके भी 30 साल हो गए, 31वां साल चल रहा है। यकुम सदी से लेकर के 10 सदी तक یکم صدی سے لے کر 10 صدی ہجری تک دنیا میں اسلام اپنے عروج پر، اپنے شباب پر، دنیا کے اکثر حصے پر مسلمان حاکم تھے، ان کی حکومت تھی، اور جو دنیا کے باقی کافر حکمران تھے وہ بھی بلا واسطہ اسلامی حکومت کے تابع تھے اور ان کو جزیہ ادا کرتے تھے. اس طرح گویا ساری دنیا پر مسلمان حاکم تھے. دنیا مسلمانوں کا ڈنکا بجتا تھا، ہر طرف ان کا طوطی بولتا تھا، ان سے لوگ سبق لیتے تھے، ان سے لوگ تہذیب سیکھتے تھے، ان سے لوگوں فنون کی تعلیم حاصل کرتے تھے. اور ایسے حیرتناک کارنامے مسلمان مجاہدین نے انجام دیے کہ عقل حیران رہے. مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اس کا اقرار کرتے. جس صدی تک تو یہ حال رہا اور دنیا مسلمانوں کا یہ عالم رہا، تمام کافر طاقتیں ان کے سامنے سر لگو، یہ سب پر غالب اور حکمران، ہر طرف ان کی عزت تھی، ان کا احترام تھا. اس طرح جب 10 صدیاں گزر گئیں اور 11ویں صدی شروع ہوئی تو مسلمانوں میں زوال آنا شروع. دنیا میں ہر بلندی کو پستی ہے، ہر طاقت کمزور ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کل بنا لیا فان، جو اس پر ہے فنا ہونے والے کا، باقی رہنے والے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بڑے عزت و جلال والا ہے. مسلمانوں کو بھی زوال آنا شروع ہوا اور 11ویں صدی سے برابر اور مسلسل یہ زوال آ رہا ہے، تو مسلمان پستی کی طرف آ رہے ہیں. اور طرح طرح کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گرفتار ہو رہے ہیں، نہ ان کی حکومتوں کا کوئی روب رہا، طاقت رہی، نہ اتفاق رہا، نہ اتحاد رہا. مسلمانوں کی پوری دنیا پر ایک حکومت وہ پارا پھرا ہو گئی. آخر میں خلافت عثمانیہ باقی بچی تھی، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جب سے 100 سال پہلے ختم ہوئی. مسلمان تو پست ہونے لگے اور کفار یہود و نصارہ جو ہیں وہ عروج کی راہوں پر چلنے لگے اور مسلمان بچانے لگے اور طرح طرح سے ان کے اوپر مظالم ڈہانے لگے، ڈہا رہے ہیں اور اب بھی یہ حالت کہ کفار و مشرکین مسلمانوں پر مسلط ہیں، ان کی حکومت بھی بس نام کی ہیں ورنہ در حقیقت ان کے غلام ہیں. جو کہتے ہیں کہ کرنے پر مجبور ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے سامنے کچھ بول نہیں سکتے، ان کے سامنے بھکاری بنے ہوئے ہیں. جس کی وجہ سے بے انتہا ذلیل اور خوار ہیں. بعض جگہ تو انہوں نے اپنی شکل بھی، اپنی صورت بھی، اپنا لباس بھی، اپنا پوشاک بھی، اپنا رہن سہن بھی کافروں جیسا بنا لیا، اس کے باوجود بھی 2 نمبر ہے، پھر بھی کوئی عزت نہیں. اور عزت ہو بھی کہہ سکتی، اللہ تعالیٰ نے عزت کا راستہ تو اپنے دین پر چلنے میں رکھا. غیر مسلموں کے طریقے پر چلنے میں تو عزت ہے ہی نہیں, ملے گا. لیکن بہرحال 11ویں صدی ہجری کے بعد سے برابر مسلمانوں کے لیے زوال آ رہا ہے, تباہی آ رہی ہے, بربادی آ رہی ہے, ہلاکت آ رہی ہے, ذلت آ رہی ہے, رسوائی آ رہی ہے, ہر قسم کی پریشانیاں اور مصیبتیں چھائی رہی ہیں, چھا رہی ہیں, چھاتی جا رہی ہیں. روز بروز مسلمانوں کی زندگی تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی ہے. ہندوستان کے اندر بھی انگریزوں کی حکومت آئی, اور 300 سال انہوں نے حکومت کی, اور وہ ظلم ڈھائے کہ بس پڑھ کر سن کر انسان کا رونگٹا کھڑا ہوتا. پھر جیسے کیسے وہاں سے بھاگے. اس کے بعد بھی مسلمانوں کو راحت نہ ملی, عادت نہ ملی, عزت نہ ملی. جو مسلمان ہندوستان میں رہے وہاں بھی کچلے گئے, جو یہاں آئے وہ بھی تباہ و برباد ہو کر کے پہنچے. ہندوستان میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خاندان کو اللہ پاک نے مسلمانوں کی اصلاح و تربیت کے لیے, علوم شریعہ کے پھیلنے پھیلانے کے لیے, قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے چن لیا. بڑی انہوں نے خدمت, جو مسلمان ان سے جڑے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے کامیاب ہو گئے. ان کے بعد اکابر علماء دیوبند, حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے چنا, حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو, مولانا نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو, اور ان دونوں اکابر کے دیگر شاگردوں کو اللہ پاک نے یہ توفیق دی کہ پھر انہوں جن کی حفاظت کام انجام دیا, علوم شریعہ کی اشاعت کا کام انجام دیا, اور اصلاح و تربیت کے لیے دن رات ایک کر دی. اور ان سب کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 14ویں صدی کے بالکل شروع میں, 1301 ہجری میں حکیم الامت مجد الملت خانی رحمۃ اللہ علیہ دار الدیوبند سے فارغ ہوئے اور کانپور میں جا کر کے درس و تدریس اور افتاح و تصنیف کے کام میں مشغول ہوئے, اور وعظ و نصیحت میں منہانی کو ہوئے. تقریباً 30 سال تک ہندوستان کے چپے چپے کونے کونے میں جا کر کے اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچایا. بے شمار حضرت نے باز گئے, تقریریں کی, کتابیں لکھی. تقریباً 1000 سے اوپر کی کتابیں ہیں حضرت, اور چھپے باز تقریباً 350 ہیں. جو نہیں چھپے ہوئے اس کے علاوہ تو 350 حضرت نے واز کہے. 350 معمولی بات, تو ہر واز ایسا کہ نہایت ہی اہم اور بالکل منفرد. ان میں اللہ پاک نے ایسا اثر رکھا ہے کہ آج بھی اگر کوئی کم از کم حضرت کے 40 واز کا مطالعہ کر لے تو اس کو شریعت و طریقت کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے, اور سیدھی راہ پہ چل پڑتا, حضرت کے سلسلے سے مناسبت ہو جاتی. اس لیے حضرت نے اپنی زندگی میں بھی اپنے سے خط و کتابت کی اجازت دینے کے لیے یہ معمول بنایا ہوا تھا کہ جو شخص حضرت سے اپنا اصلاحی رابطہ کرنا چاہتا ہے وہ خط کو خط و کتابت کی اجازت دینا چاہتا ہے, پہلے 40 واز کا مطالعہ کرتے ہیں. 40 واز کے پڑھنے سے انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میرے اندر کیا کیا ہے, مجھے کن کن باتوں کی اصلاح کرانی چاہیے, اور اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا چاہیے، شیخ سے تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں 40 باز کے مطالعہ کرنے کے بعد عام طور پر آدمی کو بآسانی معلوم ہو جاتی، تو پھر حضرت کے مزاج اور مذاق بھی سمجھ میں آ جاتا. اس کے بعد جو خط و کتابت کرے گا تو اس کو اس سے فائدہ ہوگا، ورنہ عام طور پر لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے خط و کتابت کس طرح کرتے ہیں، خط لے کیا ہوتا ہے، اس میں کیا باتیں لکھنی چاہیے کیا باتیں نہیں لکھنی چاہیے، تو عام طور پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اور بہت سو کو تو یہ نہیں معلوم کہ ہمیں اپنی اصلاح بھی کرانی چاہیے نہیں کرانی چاہیے، تو اصلاح نفس ضروری ہے یا نہیں ہے، اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم. یہ ساری باتیں حضرت کے مواعظ سے معلوم ہیں، علم بھی آتا ہے، عمل کی بھی توفیق ہوتی ہے، انسان کی سمجھ بھی صحیح ہوتی ہے، اخلاق بھی درست ہوتے ہیں، اعمال بھی سنور جاتے ہیں، اصلاح کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے، بزرگ قدر دل میں پیدا ہوتی ہے، نیک صحبت کی اہمیت انسان کے دل میں اجاگر ہوتی ہے. 350 حضرت کے بعد کوئی 350 بعد اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں اس کی تو انشاءاللہ اصلاح ہی ہو جائے گی. اور حضرت کے بعد سے بعضوں کے پڑھنے سے اللہ والا تو بنتا ہی ہے، انسان بن جاتا ہے. انسان پہلے بنتا ہے، اللہ والا بعد میں بنتا ہے، یاد رکھو. ہم ابھی تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں اللہ ماشاء اللہ. حضرت کے مواعظ پڑھنے سے سب سے پہلے معلوم ہوگا ہمیں سب سے پہلے انسان بننا چاہیے، تو انسان بنے گا تو اللہ والا بنے گا، انسان نہیں ہوگا تو اللہ والا کیسے بنے گا. اس طرح حضرت نے بات سنا، پھر جب حضرت کمزور ہو گئے تو حضرت نے ادھر ادھر سفر کرنے سے تو معذرت کر لی، پھر باقاعدہ یکسوئی کے ساتھ خان کا اشرفیہ تھانہ بھون کے اندر آپ جم کر بیٹھ گئے اور پھر وہاں آنے والوں کی اصلاح و تربیت مشغول ہو گئے. تو دیگر اکابر کی طرح تھانی رحمۃ اللہ علیہ بھی مسلمانوں کی اس بدحالی پر رات دن کڑتے تھے. کیا ایک وہ زمانہ تھا کہ مسلمان بڑے جاہ و جلال کے ساتھ حکومت کرتے تھے، اللہ نے ان کو بڑی عزت دے رکھی تھی، بڑی سہولتوں اور عافیتوں راحتوں سے اللہ نے مالا مال فرمایا تھا، پر ایک یہ زمانہ آ گیا کہ اس میں مسلمان کی حالت بدتر سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، کفار ہر طرح سے ان کو کچلنے پر مسلط، طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں سے مسلمان دو چار ہیں، ہر جگہ رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں. تو حضرت بہت چھوڑتے تھے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کبھی مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جاتی تو ہم دیکھتے ہیں تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر اس کا اثر محسوس ہوتا. اس لیے کہ اللہ والوں کو مسلمانوں پر ایسی شفقت ہوتی ہے کہ اتنی ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کی، اور جیسے اولاد کا صدمہ ماں باپ بھلا دیتا ہے اور راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے، کھانا پینا ان کا چھوٹ جاتا ہے اولاد کے غم میں، بس ایسے ہی ان بزرگوں کا حال تھا. بالکل حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حال تھا. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے مسلمانوں کی بدحالی یاد آتی ہے اور ان کی تباہی اور بربادی کا حال ذہن میں آتا ہے، تو اگر یہ حال اور ان کی یہ حالت مجھ کو نیند کیوں آ جاتی ہے تو نیند میری اڑ جاتی ہے، اور بھوک کی حالت میں یاد آ جائے تو بھوک اڑ جاتی ہے. یہ فکر تھی اور یہ درد تھا حضرت کے دل میں مسلمانوں کو، اس لیے چاہتے تھے اور سوچتے رہتے تھے کہ ایسا کیا عمل اختیار کیا جائے کہ جس سے پھر مسلمانوں کی عظمت رفتہ واپس آ جائے، مسلمان دنیا میں سکھ اور چین کا سانس لیں، آرام و راحت سے رہیں، عزت سے رہیں، سکون سے رہیں. سوچتے تھے سوچتے سوچتے دعا کرتے کرتے ایک دن اللہ نے حضرت کے دل پر اس کا حل وارد فرمایا. اور حضرت نے ارادہ فرمایا کہ قرآن و حدیث میں اللہ جل شانہ نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے ایسے اعمال ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر مسلمان ان اعمال کو اختیار کر لے تو ذلت عزت میں تبدیل ہو جائے گی, مصیبت راحت میں بدل جائے گی, تندرستی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی اور پستی عزت میں تبدیل ہو جائے گی, رفعت میں تبدیل ہو جائے گی. حضرت حانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جمع کرنے کا ارادہ فرمایا. اور تقریباً ایسی اہم اور بنیادی 25 باتیں حضرت نے قرآن و حدیث کے حوالوں سے بیان کر دی. اور ہر بات کا نام حضرت نے روح رکھا ہے. کہ ہر بات ایسی ہے جو امت مسلمہ کی حیات کے لیے بے منزلہ روح کے. جسم اور روح میں روح اصل ہے, جسم میں روح ہے تو جسم کارآمد, روح نہیں ہے تو بیکار. ایسی ہماری ایمانی حیات کے اندر, دنیاوی زندگی کے اندر اور اخروی حیات کے اندر, اخروی زندگی کے اندر اگر یہ 25 باتیں موجود ہیں تو پھر وہ ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کامیاب ہے, کامران ہے, زندہ ہے, بامراد ہے, اور دنیا میں بھی عزت و راحت, عافیت و سکون, اور آخرت میں بھی فلاح و صلاح, کامیابی ہی کامیابی. اور ان 25 باتوں کے مجموعے کا نام حیات المسلم. اس میں 25 باب ہیں. ہر باب کو ایک روح حضرت نے قرار دیا. پہلے یہ الگ الگ شبے تھے, بعد میں سے ان سب کو اکٹھا کر کے حیات المسلمین کے نام سے حضرت نے اس کو جمع فرمایا. تو اس کتاب میں جو باتیں لکھی گئی ہیں اس میں ہماری دنیا کی زندگی کا بھی علاج ہے اور آخرت کی زندگی کا بھی علاج ہے. جو شخص بھی اس میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل کرے گا تو اس کا عین قرآن و حدیث پر عمل ہوگا, کیونکہ ہر باب میں حضرت نے قرآن کریم کی آیات بھی لکھی ہیں, پھر احادیث بھی لکھی ہیں, پھر ان کی مختصر تشریح فرمائی, تو اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں فرمایا. جو کچھ فرمایا قرآن و حدیث کے حوالے سے فرمایا. جو شخص پہ عمل کر لے گا سمجھو دنیا اور آخرت کی فلاح پا جائے گا. یہ اہم کتاب. بس ہماری ذلت کا, ہماری پستی کا, ہماری مصیبتوں کا, ہماری پریشانیوں کا, ہماری رسوائیوں کا, ہماری تنگستی کا حل اس کے اندر موجود ہے. بس جیسا نام ہے ویسی ہی کتاب. حیات المسلمین کے معنی مسلمانوں کی زندگی. اس طرح تو فی الحال تو مثل میت کے ہیں, کیونکہ نام تو ہمارے مسلمانوں جیسے ہیں لیکن اعمال تو مسلمانوں جیسے نہیں. جب نہیں ہے تو پھر مردہ کی طرح. اور اس کتاب کے اندر مسلمانوں کی زندگی کے حیات کے اصول بیان فرمائے. ان پر عمل کرنے سے مسلمان دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں اور دنیا میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. اور حضرت حضرت اللہ علیہ نے کسی اور کتاب کے آسان کرنے میں اتنی محنت نہیں کی جتنے اس کتاب کے آسان کرنے میں محنت کی. ان سے پہلے میں عرض کیا تھا کہ حضرت اللہ علیہ کو اللہ پاک نے علم کا سمندر عطا فرمایا. علوم شریعہ حضرت کے عادت ثانیہ بن گئے, اس لیے جگہ جگہ آپ کے ان علوم کا دروازہ کھل جاتا ہے. جب حضرت کے علوم کا دروازہ کھلتا ہے اور جب آپ علمی انداز سے گفتگو فرماتے ہیں تو پھر بڑے بڑے علماء کے لیے سمجھنا آسان نہیں ہوتا, تو عوام کا سمجھیں. صرف پہلے بھی عرض کیا تھا, دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت کی کتابیں جو سر بھی پڑھتا ہے عام طور پر وہ کہتا ہے میرے تو سمجھ میں نہیں آتا. تو اس وجہ سے کوئی حضرت کی کتابیں پڑھنا نہ چھوڑے اور سمجھ میں نہ آنے سے بالکل نہ گھبرائے, پڑھ لے. پڑھنے سے پڑھنا آتا ہے, سننے سے سننا آتا ہے, لکھنے سے لکھنا آتا ہے, کام کرنے سے کام آتا ہے. کوئی اپنی ماں کی پیٹ سے پڑھا ہوا اور کاریگر بن کے نہیں آتا. بس یہ ہے کہ جہاں سمجھ میں آ جائے پڑھ لو, سمجھ لو, اور جہاں سمجھ میں نہ چھوڑ دو, پڑھ لو ہی دفعہ. بس پڑھتے 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 جیسے جیسے مناسبت ہوگی مزاج ملے گا, بس پھر آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. ورنہ جو سمجھ میں نہیں آئے گا اسے چھوڑ دینا, جو سمجھ میں آئے اس میں تو عمل کر لو. نفے سے کسی حالت میں نکھا دی, لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو, یہ چونکہ عام مسلمانوں کے لیے حضرت نے لکھی تھی اور ان کی اصلاح کے لیے لکھی تھی, ان کی صلاح و فلاح کے لیے لکھی تھی, اس لیے حضرت نے اس میں غیر معمولی محنت فرمائی. بار بار ایک باب لکھتے تھے, پھر دیکھتے تھے کہ ابھی شاید مسلمانوں کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس کو نامنظور کیا, پھر دوبارہ لکھا, پھر نامنظور کیا, پھر دوبارہ لکھا. اس طرح کوشش کی کہ کسی طریقے سے ایسے انداز سے بات آئے کہ عام مسلمان اس کو آسانی سمجھ سکے, تاکہ بآسانی عمل بھی کر سکے. اس طرح سے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ اس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی, کیونکہ مجھے تعب اور مشقت اور کسی کتاب کے لکھنے میں اس قدر نہیں ہوئی, نہیں ہوا جتنا کہ اس کتاب کے لکھنے میں ہوا. اور وہ سب اللہ کی رضا کے لیے اور مسلمانوں کی فلاح اور بہبودی کے لیے انہوں نے کیا. تو یہ ایسی اور اتنی اہم کتاب ہے. اس کتاب کی شروع میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقدمے میں تقریباً 100 آیتیں بترجمہ لکھی اور بانی دار کراچی سید علی وسندی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے شروع میں آسانی کے لیے ایک مقدمہ تحریر فرمایا. وہ بھی بہت کارا, میں بہت نافر اٹھی. اس مقدمے کا خلاصہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ منگل کو عرض کروں گا اور پھر اس کے بعد پھر اس کے جو ابواب ہیں ان میں سے پہلا باب اور اس کا خلاصہ ان شاء اللہ تعالیٰ عرض کرنا شروع کروں. آج تو اگر ہم یہی اپنے دل میں تہیا کر لیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پابندی کے ساتھ حیات المسلمین پڑھیں اور سنیں گے اور سنتے ہی ان شاء اللہ عمل کریں گے تو بھائی ہمارا مقصد حاصل ہے. और दो तीन बातों का तो आप ही से हमारे शुक्र करते, इनका भी जिक्र इंशाअल्लाह ताला इस किताब में आगे पीछे कहीं ना कहीं आएगा। एक ये कि हम सब मिलकर आज से तहिया कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, कोई फर्ज नमाज बगैर जमात के नहीं पढ़ेंगे। पांचों नमाजें इंशाअल्लाह ताला बाद जमात अदा करेंगे और तकबीर ओला और सफ़े अव्वल के साथ पढ़े तो नूर अल्लाह नूर दिखाई देना भाई, तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं। बस उसका आसान तरीका यह है कि अजान होते सारे काम छोड़ दो, मुताला भी छोड़ दो, तकरार भी छोड़ दो, चाय पीना भी छोड़ दो, खाना भी छोड़ दो, दोस्त अहबाब को भी छोड़ दो, अजीज खाली को भी छोड़ दो, जो दुकानदार है वो दुकान छोड़ दो, जो मुलाजिम है वो ड्यूटी छोड़ दो। अजान होते सब काम छोड़ दें और फिर फौरन ही वजू करके मस्जिद में हाजिर हो जाए तो नहायत आसानी सफ़े अव्वल भी मिलेगी, तकबीर ओला भी मिलेगी, जमात भी मिलेगी। उतना भी देर लगाए तो जितनी देर लगाए उतना ही आपका मस्जिद से हिस्सा कम हो जाएगा। ये सोचा अभी तो अजान ही हुई है, अभी उठता हूं थोड़ा सा और पढ़ लूं, थोड़ा सा और सीख लूं, थोड़ा सा और मिल लूं, थोड़ा सा और सौदा बेच लूं, तो सफ़े अव्वल गई, तकबीर ओला गई। फिर सोचा अभी उठता हूं, अभी अजान हुई है, अभी चलता हूं, दो रकत गई। कायदा पैसे ले लूं, अभी चलता हूं, तो कायदा आखिरा में पहुंच गया, और देर लगाए तो जमा दी, मस्जिद देर लगाए तो नमाज खदा हो जाएगी। ये होता है खवातीन का भी याद, उनके लिए भी नुस्खा है कि जो ही अजान हो घर के सारे काम छोड़ दें, सबसे पहले वजू करके मसल्ले पे खड़ी हो जाए और वक्त मुस्ताहब में वो फर्ज नमाज अदा करने का एहतमाम कर सकते। देर लगा दी जाएंगी जनाब, वक्त तेजी से गुजरता चला जाएगा, काम पूरे नहीं होंगे लेकिन नमाज मकरूह हो जाएगी या कज़ा हो जाएगी। तो सबसे पहले नमाज एहतमाम करें, इसकी आदत डालेंगे। हमारे तबलीग जमात के बानी हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, जो हमारे अकादमी से बुजुर्ग हैं, उनके बाद उनके साहबजादे हजरत मौलाना यूसुफ साहब दहलवी रहमतुल्लाह अलैह अमीर बने और उनका अजीब व गरीब बयान होता था। उन्होंने एक मरतबा अपने बयान में फरमाया कि जिस दिन मुसलमान का 50% हिस्सा, जिस वक्त मुसलमानों का 50% हिस्सा नमाज बाजमात का पाबंद हो जाएगा, मुसलमान गालिब हो जाए, काफिर मगरूब हो जाए। अभी तो दुनिया के सारे मुसलमानों में 10% मुसलमान की जमात से नमाज पढ़ने वाले नहीं है। जैसे तबलीग जमात वाले सबसे पहले जमात से नमाज पढ़ने की पाबंदी करवाते हैं, ये बुनियादी चीज है। सारे फराइज में सबसे अहम फर्ज नमाज ही तो है। अब हमने अभी इसको इसी को लंगड़ा लूला हमने क्या हुआ है तो फिर हमें क्या मिलेगा। मैं जख्मी और जो खड़ा हुआ तो हरम से आने लगी सदा, तेरा दिल तो ऐसा नमाश ना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। जब सर पसंद जमी हुआ तो जमीन से लगी, जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो ऐसा नमाश ना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। और जमीन में कहते हो नालायक, तूने रियाकारी के सदे से क्यों मुझे भी खराब किया। इस वक्त तो नमाजी हमारी नमाजी के लाने पड़े हैं, हम इसी के पाबंद नहीं, न खुशु है न खुशु है, न सुन्नत के मुताबिक है, न जमात का एहतमाम है और न दीगर आदाब और सुन्नत का एहतमाम है। बस लष्टम पष्टम नमाज पढ़ने की आदत पड़ी हुई, पढ़ी पढ़ी नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी कोई परवाह नहीं। صرف نماز ہی ایک ایسا عمل ہے کہ اگر مسلمان اس کو صحیح صحیح اور ٹھیک ٹھیک کرنا شروع کر دے تو اسی سے کایا پلٹ جائے. لہذا بھائی آج نماز تو آج ہی سے شروع کر دیں, خوشو خوشو کے ساتھ شروع کریں, آرام اطمینان سے شروع کریں اور جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں. باقی باتیں آئیں گے ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ توفیق کیا بتا رہا ہوں. آخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من المخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين, يا رب العالمين, يا حي يا قيوم, يا ذو الجلال والإكرام, اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے جان کر کیے ہوئے, بھول کر کیے ہوئے, رانے کیے ہوئے, چھپ کر کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حیات المسلمین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس کو صحیح صحیح بیان کرنے سننے کی توفیق عطا فرما, اور اس کے مطابق یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ان کی ارواح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری سب نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ قائد مریض صاحب کا ان قریب بائی پاس ہونے والا ہے, یا اللہ اپنے فضل سے ان کا بائی پاس کامیاب فرما. یا اللہ ان کی صحت کو بحال فرما, ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستنزہ دائمہ عطا فرما, اور ہم سب کو تمام مسلمان مردوں عورتوں کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما, عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. جتنے احباب نے, خواتین و حضرات نے دعا کے واسطے کہا, یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.